الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
درود به جناب محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا.
درود به جناب محمد و آل محمد.
صلی الله علیه و محمد.
پروردگار عالم نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. فرمایا ہم نے ہر امت میں اپنی طرف سے کسی کو بھیجا ہے جن کو ہم رسول تعبیر کرتے ہیں، رسول کو ارسال کیا ہے تاکہ لوگ اللہ کی بندگی کریں اور طاغوت سے اجتناب کریں. وہ خدا متعال نے انسانوں کی ضرورتوں میں سے جو اس کو اس دنیا میں لاحق تھیں اور ضرورتوں کو یا اتنا اہم نہیں سمجھا یا وہ ضرورتیں انسان اپنی فکر سے خود حل کر سکتا تھا، لیکن دو مشکلات ایسی تھیں جس کو انسان اپنی فکر سے حل نہیں کر سکتا تھا. ان دو مشکلات کے لیے انسان کے لیے ضروری تھا کہ ہر قوم کے لیے، ہر مذہب، ہر علاقے کے لیے کوئی نہ کوئی فکر آئے، دین آئے پروردگار عالم کی طرف سے. میں اپنی عام فہم زبان میں اس طرح سمجھتا ہوں کہ اگر مثال کے طور پر انسان کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ لوہے کو پگھلائے اور لوہے کو استعمال کرے تو یہ کیسے انجام پائے گا، تو اس سے انسان کا کوئی بہت بڑا نقصان نہیں تھا. کچھ عرصے کے بعد اس نے سیکھ لینا تھا، اس نے ایسی صنعت لگانی تھی جس کے اندر لوہا پگھلا لے اور اس کے بعد اس کو اپنے استعمال میں لا سکے. اس کے لیے خدا نمتار نے انبیاء کو نہیں بھیجا، تو اس نے ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے انبیاء کو نہیں بھیجا کہ انبیاء کرام تشریف لائیں، انسان کی مادی زندگی میں مشکلات کو حل کریں. یہ انسان نے کم و بیش خود حل کر لینا تھا کچھ وقت پہلے یا کچھ وقت کے بعد. لیکن جس کام کے لیے پروردگار عالم نے انبیاء کو ارسال فرمایا، فرماتا ہے کہ اللہ کی بندگی کیسے ہوگی، اس کو بتانے کے لیے پروردگار عالم نے انبیاء کو بھیجا. اور دوسری بات فرمائی کہ طاغوت یعنی غیر خدا سے اجتناب کیسے ہوگا، ان دونوں باتوں کو بتانے کے لیے پروردگار عالم نے انبیاء کرام علیہ السلام کو ارسال فرمایا. وہ انسان کے اندر یہ دو مشکلات ہیں، ایک اللہ کی بندگی کیسے کرے، دوسرا غیر خدا سے اجتناب کیسے کرے. یہ دو باتیں اگر انسان کو سمجھ جائیں، سمجھ میں آ جائیں، پھر باقی زندگی کی ساری مشکلات خود بخود حل ہو سکتی ہیں. اب اس کو اور عام طریقے سے ہم یوں کہتے ہیں کہ انسان ایک ایسی مشین ہے جس میں اگر یہ دو چیزیں پوری ہو جائیں تو پھر یہ مشین اپنی بہترین افادیت دے دے گی، اور اگر یہ دو کام نہ ہو سکے پھر اس مشین کی ایفیشنسی ختم ہو جائے گی، پھر آپ اس مشین سے کوئی چیز حاصل نہیں کر پائیں گے. تاریخ انبیاء سے چند مثالیں اس میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. یوں مت سمجھیے گا کہ مثال کے طور پر پروردگار عالم کا نبی رسول جب کسی معاشرے کے اندر آتا ہے تو معمولاً وہ معاشرے پست ہوتے ہیں، مادی لحاظ سے غریب ہوتے ہیں، غربا ہوتے ہیں، ان کے اندر اللہ نبی کو بھیجتا ہے. نہیں، چاہے غریب معاشرہ ہو چاہے امیر معاشرہ ہو، خدا نے تعالیٰ کی طرف سے جو آنے والے رسول ہیں وہ دونوں معاشروں کے اندر آئے. ایسا بھی نہیں ہوتا کہ جس معاشرے کے اندر نبی تشریف لاتے ہیں ان تمام کا ظاہری مرض ایک ہی ہو. نہیں، ظاہری مرض مختلف بھی ہوتے ہیں. مثلا اگر آپ سورہ انبیاء کی تلاوت فرمائیں، سورہ انبیاء کی تلاوت میں پروردگار عالم نے مختلف قوموں کے مختلف امراض بیان کیے، کس قوم کے ساتھ کیا مشکل تھی، اور اس مشکل کو حل کرنے کے لیے خدا نے نبی کو بھیجا. تو آپ سورہ انبیاء کو ہی اگر صرف دیکھیں، اور یہ میں آپ کی سہولت کی خاطر قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے عرض کرنا چاہوں گا کہ کبھی کوشش کریں کہ پوری سورہ کو ایک ساتھ دیکھیں. ہم اور آپ جو بدقسمتی سے کچھ لوگ قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہی نہیں ہیں، اور میں نے مطالعہ لفظ استعمال کیا، پڑھنا استعمال نہیں کیا. اچھا، ایک اور کیٹیگری بھی ہے، وہ لوگ جو پڑھتے بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، کچھ لوگ وہ ہیں جو قرآن کریم کو پڑھتے بھی نہیں ہیں، کچھ وہ ہیں جو پڑھتے ہیں لیکن مطالعہ نہیں کرتے. جو چیز ہمیں چاہیے وہ قرآن کریم کا مطالعہ ہے. ایسا ہو ہماری زندگی کے اندر کہ ہم ہر روز چند منٹ کم از کم قرآن کریم کا مطالعہ کریں. مطالعہ چاہیے. مطالعہ کا مطلب کیا ہے؟ مطالعہ کا مطلب صرف روحانی نہیں ہے، یعنی اوپر اوپر سے پڑھ لینا، یہ نہیں ہے. مطالعہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور مولا کے نہج البلاغہ کے فرمان کی روشنی میں استنطقوا، اس سے کہیں کہ یہ آپ سے بولے. استنطقوا، اس سے کہیں کہ یہ آپ سے بولے. اب تھوڑا سا اگر رک جائیں، کوئی دیوار سے نہیں کہے گا استنطقوا، دیوار سے کہو تم سے بولے. جبکہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں قرآن کریم کا جو مجلد میرے اور آپ کے ہاتھ میں یہ بے جان ہے، اور مولا فرما رہے نہیں، قرآن کریم سے کہو استنطقوا، اس سے کہو کہ یہ بولے، اسے بولنے پہ مجبور کرو، اس سے طلب کرو کہ یہ تم سے بولے. اس کا مطلب ہے ہماری جو بنیادی فکر قرآن کریم کے بارے میں ہے اسی میں کوئی پرابلم ہو رہی ہے. ہم قرآن کریم کو زندہ حقیقت نہیں سمجھتے، ہم قرآن کریم کو خاموش کتاب سمجھتے ہیں. اور امیر المومنین فرما رہے ہیں اس سے کہو کہ بولے، اس کا مطلب ہے کہ یہ بولتی تو ہے لیکن ہر ایک سے نہیں بولتی ہے. ہمیں اپنے اندر کوئی ایسا ہنر بنانا پڑتا ہے کہ یہ کتاب پھر ہم سے بھی کچھ کہے. اور اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو زندہ حقیقت سمجھ لیں، زندہ حقیقت سمجھ کر اس سے کچھ کہنے کی کوشش کریں. اور اس سے کہنا کیا ہوگا؟ اس سے کہنا یہ ہوگا کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اب پھر میں عرض کروں گا، جو لوگ نہیں پڑھ رہے ہیں روزانہ کی زندگی میں بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں، ان سے عرض کروں گا کہ روزانہ کم از کم 10 منٹ. ہمارے پاس جو روایات کے اندر بیان ہوا ہے اس کے اندر اہل بیت نے کہا ہے کہ کم از کم روزانہ 25 آیات پڑھو، کم از کم 25 آیات. اب خدا نہ کرے اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو نہیں پڑھ رہے، اور بدقسمتی سے ایسا ہوگا کیونکہ سوسائٹی سے ہم لوگ بھی آگاہ ہیں، ہمیں معلوم ہے کیا ہو رہا ہے یہاں پر، ایسا ہوگا تو ہماری خواہش یہ ہوگی کہ یہ جو میں اور آپ فرش اعضا پر بیٹھے ہیں اس کے صدقے میں آج کے دن ہماری ایک توفیق بڑھ جائے. اور وہ توفیق یہ بڑھ جائے کہ اگر ہم روزانہ 25 آیات کریمہ نہیں پڑھ رہے تھے اہل بیت کے فرمان کے باوجود، اب پڑھنا شروع کر دیں. صحیح، اس توفیق کو حاصل کرنے کے لیے، اور یہ کہ وقت کا امام انشاءاللہ نظر لطف فرمائیں کہ یہ توفیق ہمیں اور آپ کو مل جائے، درود بھیجے محمد و آل محمد. بس آج کسی بھی نظریے کو بیان کرنے سے پہلے عملی نقطہ پہلے ہی بیان ہو گیا، اسائنمنٹ سے ہی کام شروع ہو گیا. تو کل تو یہ تھا کہ ہم نے آخر میں اسائنمنٹ عرض کیا تھا، آج شروع سے ہی کہہ دیا مجھے کہ آپ 25 آیات کریمہ اگر نہیں پڑھ رہے تھے تو آپ پڑھنا شروع کر دیں، اور اگر آپ پڑھ رہے تھے اور غور نہیں کر رہے تھے تو آپ غور کرنا شروع کر دیں. واپس آتے ہیں سورہ انبیاء کی گفتگو پر. اچھا جب آپ پڑھنا شروع کریں گے تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پھر لطف آپ کو اس وقت آئے گا جب پوری سورہ کو ایک ساتھ پڑھیں گے، کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم اور آپ 25-25 آیات مثال کے طور پر یا 50-50 آیات یا مثال کے طور پر ہر ایک نے جو کچھ بھی اپنے لیے طے کیا ہے وہ پڑھتا ہے، پوری سورہ کے مفہوم کو سمجھ نہیں پاتا. تو دو طریقے ہیں اس کے، یا تو آپ ایسا کر لیجئے کہ آپ 25-25 آیات پڑھتے چلے جائیے، کوئی ایک دن ایسا رکھ لیں جس میں کوئی ایک سورہ پوری پڑھ لیں. اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو ایک اور راستہ بھی ہے، 25-25 آیات پڑھیں، جب آپ ان 25 آیات میں سے کسی سورہ کے اختتام پر پہنچیں تو پلٹ کر جائیں، شروع سے آخر تک اس سورہ کے مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. اگر آپ یہ کام کریں گے تب آپ کو نظر آئے گا کہ سورہ کے مفاہیم میں ربط ہے، سورہ کے مفاہیم میں بہت ربط ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی کوشش آج رات ہی کرنا چاہے یا کل کے دن میں کرنا چاہے تو میں اس سے کہوں گا کہ جا کر دیکھیں سورہ کہف کے اندر موضوع کیا ہے. ہم لوگ مجھے جب ہم میٹرک میں تھے تو ہم لوگوں سے کہا جاتا تھا کسی پوئم کا سینٹرل آئیڈیا نکالو، سینٹرل آئیڈیا نکالنے کو کہا جاتا تھا. نہیں معلوم کیوں ہم اپنے بچوں کو قرآن کریم کی سوروں کا سینٹرل آئیڈیا نکالنے کو نہیں کہتے. سینٹرل آئیڈیا نکالو، ایک ایک سورہ کے اندر کوئی سینٹرل آئیڈیا ہے اس کو کشف کرنے کی کوشش کیجئے. یہی میرا اور آپ کا قرآن کریم سے بولنا ہوگا، پھر قرآن کریم ہمیں سمجھائے گا کہ وہ کیا فرمانا چاہ رہا ہے، اس سے ہمیں ہدایت کیسے ملے گی. انشاءاللہ یہ توفیق خدا تعالی ہمیں اور آپ کو نصیب فرمائے. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. متحد ہو کر بلند آواز میں درود بھیجے گا محمد والے محمد. ذاکر حضرات کیوں کہتے ہیں بلند آواز میں؟ ہم نے بھی عرض کیا ویسے تو، کیوں کہتے ہیں بلند آواز میں؟ آیا بلند آواز میں ہونے سے کوئی خوشی ملتی ہے؟ ممکن ہے کوئی یہ سوچے. نہیں، اس کا ایک اور مسئلہ بھی ہے. کم از کم ایسا ہونا چاہیے جب میں اور آپ درود بھیجیں تو لگے کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی توجہ سے کوئی کام ہو رہا ہے. ایسا نہ ہو کہ یوں لگے جیسے ہم کوئی چیز نعوذ باللہ تعالی، صد نعوذ باللہ، کم توجہ ہی کے ساتھ انجام دے رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ درود کے اندر کائنات کی تین عظیم الشان حقیقتوں کا ذکر کر رہا ہے، خود خدا، افضل کائنات اور آل نبی، ان تمام کا تذکرہ آپ ایک درود کے اندر فرما رہے ہیں. اس ایک لائن کے اندر آپ نے پوری خلقت کی تین عظیم الشان مقامات کا تذکرہ کیا، اس کو توجہ کے ساتھ ہونا چاہیے. اس خاطر عرض کرتے ہیں کہ بھیجیں تو درود بلند آواز میں تاکہ ایک توجہ ہو جائے اور متحد ہو انشاءاللہ. بارہ درود اچھا اب بس اس سلسلے میں آخری بات یہ کہ ایک کمٹمنٹ ہمارا ہونا چاہیے، ہم جیسے پڑھنے والوں کا، کہ ہم لوگ ٹائم پاس کرنے کے لیے درود نہ بھیجوائیں. یہ ہم لوگوں کا کمٹمنٹ ہونا چاہیے کہ پڑھنے والے بعض اوقات وقت لینے کی خاطر درود بھجوا رہے ہوتے ہیں. یہ ہمارا کمٹمنٹ ہونا چاہیے کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے. اگر ہم درود بھجوا رہے ہیں واقعا مفہوم کے ساتھ درود بھجوائیں، ضرورت ہو درود بھجوائیں، اور ایسا نہ ہو کہ ہماری ضرورت کچھ اور ہو اور وقت لینے کے لیے ہم درود بھجوا رہے ہیں. ایسا ہم لوگوں کا کمٹمنٹ ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کو ایسا نہیں ہونا چاہیے. بارہ اب انبیاء کرام، اب سورہ انبیاء کا تفصیل سے مطالعہ فرما لیجیے کبھی ایک دفعہ، تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف اقوام کے مختلف امراض بیان کیے، اس قوم کی بیماری یہ ہے، اس قوم کی بیماری یہ ہے. لیکن جب انبیاء کرام تشریف لاتے ہیں جو مختلف بیماریوں کو حل کرنے کے لیے آتے ہیں، علاج پہلا ایک ہی بتاتے ہیں، علاج ایک ہی ہے. آپ اس میں عجیب طریقے سے غور کریں گے کہ مثلا ایک قوم کا تذکرہ کیا کہ بھئی یہ ناپتول کے اندر اچھی نہیں تھی، ایک قوم کا تذکرہ کیا کہ یہ ظلم کرنے میں بہت تیز تھے، ان کے یہاں ظلم بہت زیادہ تھا، ایک قوم کا تذکرہ کیا کہ وہاں پر اللہ کی مخالفت بہت زیادہ ہو رہی تھی مثلا شہوتوں کے معاملے میں. لیکن جب بھی نبی آتے ہیں شروع یہاں سے کرتے ہیں، کہو کہ ان اعبد اللہ، اللہ کی بندگی کرو. گویا تمام بیماریوں کا ابتدا میں نسخہ ایک ہی ہے، یہاں سے شروع کرو، سب کو ایک راستے پر لاتے ہیں، کیا؟ اللہ کی بندگی کرو. اور یہی جملہ خدا تعالی نے اس سورہ نحل کی آیت کریمہ میں عرض کیا، فرمایا جو ابھی آپ کے سامنے عرض ہوئی کہ ان اعبد اللہ واجتنب الطاغوت، اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو. اس کا مطلب یوں سمجھ میں آتا ہے ہم جیسوں کو کہ آپ دنیا کے اندر کوئی بھی دعوت دینے کی کوشش کریں، آپ کی اور ہماری دعوت یعنی تبلیغ کسی چیز کے اوپر پکارنا، پہلی دعوت جو اس کے اوپر آپ لوگوں کو بلا رہے ہوں یہ ہو کہ اللہ کے سامنے سر جھکاؤ. اچھا یہ جو ہم کہیں اللہ کے سامنے سر جھکاؤ، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی صرف نماز پڑھو، رکو، تسبیح اور معاملہ ختم؟ نہیں، صرف یہ نہیں ہے، اس سے کہیں بڑھ کر ہے. جب بھی ہم کہیں میں اور آپ کہیں کہ اللہ کے سامنے سر جھکاؤ، تو اس تمام مفاہیم کے ساتھ ہے جو انبیاء اور ائمہ علیہم السلام ہمارے سامنے بار بار پیش فرماتے تھے. وہ کیا کہتے تھے؟ جب وہ کہتے تھے اللہ کے سامنے سر جھکاؤ، کم از کم چیز جو لا الہ میں شامل ہے وہ تمہاری نفسانی خواہشات ہیں، پہلے ان کو توڑ دو. ہم اور آپ کلمہ طیبہ سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، اس لا الہ سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. مجھے اور آپ کو دنیا کا کوئی بھی بت توڑنا ہے، پہلے یہ سوچنا پڑے گا کہ آپ نے بت سمجھا ہے یا نہیں سمجھا ہے. پہلے آپ بتوں کو پہچان لیں، ان بتوں کو پہچانیں، ان کو توڑنے کی کوشش کریں. اس کے لیے آپ کو خدا نے متعال کی شناخت ضروری ہے. یہ دونوں کام گویا خدا نے متعال کے منصوبے کے اندر آ گئے. ان عبد اللہ واجتنب الطاغوت، اللہ کی بندگی کرو، طاغوت سے اجتناب کرو. اچھا اب ہوتا یہ ہے، ہر نبی نے آ کر دعوت یہیں سے شروع کرنی ہوتی ہے، اللہ کی بندگی کرو، طاغوت سے اجتناب کرو. اللہ کی بندگی تبدیل نہیں ہوتی، طاغوت کے رنگ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، طاغوت اپنے رنگ تبدیل کرتا رہتا ہے. اچھا طاغوت کہتے کسے؟ طاغوت کہتے ہیں غیر خدا کو، غیر خدا اپنے رنگ تبدیل کرتا رہتا ہے. پہلے چند وہ غیر خدا دیکھ لیتے ہیں جو قرآن کریم نے بیان کیے ہیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں یہ جو غیر خدا کا مفہوم ہے یہ ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. خدا عظمت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے فرعون کو دیکھا کہ یہ طغیان کرتا ہے، اور اپنے نبی کو کہا کہ جاؤ اس کا مقابلہ کرو، انہ طغا، یہ بہت طغیان کرتا ہے. اس موقع پر فرعون ہو گیا طاغوت، فرعون ہو گیا طاغوت، یہ طاغوت ہے. کیوں یہ طاغوت ہے؟ اللہ کے مقابلے میں طغیان کرتا ہے. طغیان کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ بعض اوقات اردو کی سطح کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت کم ہو گئی ہے، تو بعض اوقات بہت واضح الفاظ کی بھی تشریح کر دینی چاہیے کہ اگر کہیں اردو واضح نہ ہوئی تو پھر ایسا نہ ہو کہ مفہوم واضح نہ ہو. طغیان کہتے ہیں حد سے بڑھ جانے کو، کسی حد سے تجاوز کر دینا، اس کو کہتے ہیں طغیان. جو کوئی بھی خدا کی بنائی ہوئی حد سے تجاوز کرے وہ طغیان کر رہا ہے، طغیان کر رہا ہے تو وہ طاغوت ہے، وہ طاغوت ہے. اب خدا نے متعال کا نظام ایسا ہے کہ اگر اس نظام کے اندر اللہ کی بندگی ہوئی تو پھر سب کچھ صحیح ہے، ہر چیز صحیح ہے. اور اگر اس نظام کے اندر طاغوت آ گیا، کسی نے طغیان کرنے کی کوشش کی، سمجھ لیجیے ہر چیز خراب ہونا شروع ہو گئی، ہر چیز خراب ہوتی ہے. یعنی کس حد تک بات جاتی ہے؟ خدا نے متعال نے اس حد تک بات رکھی ہے کہ روایات کے مطابق اگر تمہارے علاقے کے اندر بارش برسے یا بارش برسے تمہیں فائدہ نہ ملے، سمجھ جاؤ تمہارے گناہ زیادہ ہے. یہاں تک. اچھا ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر کوئی گناہ کرے گا زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ اس کو ہم زیادہ سے زیادہ کر کے کہہ رہے ہیں، نہیں تھوڑی سی بات ہے، نہیں جہنم میں جائے گا، دنیا میں کوئی اثر نہیں پڑے گا. دنیا میں تو بارش اپنے کسی اور سرکل سے ہو رہی ہے، وہ ہوتی رہے گی. دنیا میں جو کھیتی اگ رہی ہے یہ کسی اور طریقے سے اگتی ہے، یہ اگتی رہے گی. کم ہوگی تو کوئی بات نہیں، یوریا کھاد ڈال دیں گے زیادہ اگائے گی. یہ ہم لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ ہے. خدا نے متعال کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ فرمایا نہیں ایسا نہیں ہے، ہمیں روایت میں بتایا نہیں ایسا نہیں ہے. نہ صرف یہ کہ تمہاری آخرت برباد ہوگی، تمہاری دنیا بھی ختم ہو جائے گی، تم فساد میں مبتلا ہو جاؤ گے. اب مجھے اندازہ ہے کہ جیسے ہم اور آپ جب یہ باتیں کرتے ہیں تو آپ اور آپ کے ذہن میں فوراً کیا اشکال آ سکتا ہے کہ بلا کر ویسٹ کی زندگی تو خراب نہیں ہوئی، ویسٹ میں تو یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، بارش بھی ہو رہی ہے، فصلیں بھی اگ رہی ہیں، وہ سب کا سب ہو رہا ہے. صرف ایک بات ہم بھول جاتے ہیں، ویسٹ نے جو زندگی بنائی ہے اس کے نتیجے میں اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے، تو یہ بھول جاتے ہیں. بس 6 ارب کی آبادی میں سے کم از کم 6 ارب کی آبادی تو ہے ہمارے پاس، کم از کم 1.5 عرب وہ ہیں جن کو 3 وقت کا کھانا نہیں ملتا ہے. یہ ہم بھول جاتے ہیں. ہمیں نارتھ امریکہ اور یورپ کی چمک دمک تو نظر آتی ہے, اور باقی جو 4 عرب انسانوں کی مظلومیت ہے وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. وہ ہم سمجھتے ہیں یہ روٹین کا حصہ ہے. افریقہ کے نصیب میں ہی یہی تھا. نہیں, یہ تھا نہیں, یہ کیا گیا ہے. یہ مثلا آپ جس زرزمین کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ 500 سال پہلے سونے کی چڑیا کہلاتا تھا, اور آج دنیا کے فقیروں کا سب سے بڑا گڑھ یہی ہے. کس نے فقیر کیا؟ خدا نے مقدر میں لکھا تھا نا, اعوذ باللہ تعالی. نہیں, مقدر میں نہیں لکھا تھا. یہ طاغوت کی تمام کوششوں کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہے. اور کس نے بنایا؟ اس نے بنایا جو اپنے علاقے کو جنت نظیر بنا چکا ہے, جو اس نے بنایا. اچھا, اب ہم اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ شداد کی جنت ہمیں نظر آ رہی ہے, اور شداد کی جنت جن مظلوموں کے خونوں کو بہا کر بنی ہے, وہ مظلوموں کا خون ہمیں اور آپ کو نظر نہیں آ رہا. تھوڑا سا ہمیں اپنی نظر کو وسیع کرنا پڑے گا, تھوڑی سی یادداشت کو اچھا کرنا پڑے گا. یادداشت کو اچھا کیسے کرنا پڑے گا؟ یہ سوچنا پڑے گا یہ جو آج دنیا کے اندر اتنی ترقی حاصل کر چکے ہیں, البتہ ان کے زوال کے ایام آ گئے ہیں. اس میں بھی اچھائی یہ ہے کہ ہم اور آپ 2009 میں ہیں. اگر ہم ہوتے مثلا 1970-72 میں نا, تو پھر ہم جیسے کے لیے بولنا بھی سخت ہوتا. لیکن الحمدللہ ہم 2009 میں ہیں, ایک ایسے ٹائم میں جب دنیا کے سارے مادہ پرست نظاموں کی شکست یا ثابت ہو چکی ہے یا ثابت ہو رہی ہے. الحمدللہ ہم بہت اچھے دور میں. تو خدا نے متعال کا نظام کیا کہتا ہے؟ خدا نے متعال کا نظام کہتا ہے بندگی پر آؤ. بندگی پر آؤ گے سب کچھ صحیح ہوگا. اچھا, اگر بندگی پہ نہیں آئے تو کیا ہوگا؟ پھر فرمایا پھر سب کچھ ختم ہو جائے گا. اے خدایا, اگر میں بندگی پر نہیں آیا, مثلا بندگی پہ نہیں آیا تو کیا کیا؟ بندگی پہ نہیں آیا تو میں نے تیری عبادت نہیں کی. بندگی پہ نہیں آیا تو مجھے جو مال نکالنا تھا تیری راہ میں, میں نے وہ نہیں نکالا. بندگی پر نہیں آیا تو مجھے جو صلہ رحم کرنا تھا وہ میں نے نہیں کیا. بندگی پہ نہیں آیا تو مجھے امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا تھا, یہ میں نے نہیں کیا, تو کیا ہوگا؟ فرماتا ہے پھر ہم تمہاری دنیا ایسی بنائیں گے, تم اس کے مٹنے کی آرزو کرو گے. تم اس کے مٹنے کی آرزو کرو گے. ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اچھا, کبھی آپ نے احساس کیا کسی ملک کی گورنمنٹ انفیشینٹ ہو تو اس کا بنیادی سبب کہاں ہوتا ہے؟ مثلا کیا کوئی تکلف ہے کہ ہم کہیں کہ ہماری گورنمنٹ انفیشینٹ ہے؟ نہیں, کوئی تکلف کی بات نہیں ہے. وہ خود بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم کارآمد نہیں ہیں, مانتے ہیں وہ لوگ بھی. ہمارے یہاں خوبی یہ ہے کہ جو غلط کر رہا ہے کافی حد تک خود فخر سے کہتا ہے کہ ہاں میں غلط کر رہا ہوں, اور اس کو کوئی شرم نہیں محسوس نہیں ہوتی کہ میں غلط کر رہا ہوں. تو ہم مثال کے طور پر کسی علاقے کی حکومت کارآمد نہیں ہے, افیشنٹ نہیں ہے, ہمارے خیال میں سبب کہاں پر ہے؟ اچھا, ہم نے سبب یہ سوچا کہ شاید اس وجہ سے کہ ملک کے اندر ایجوکیشن نہیں ہے. اگر ایجوکیشن ہوتی تو معاملہ حل ہو گیا تھا. اچھا, اگر ایجوکیشن بھی ہو اور افیشنٹ پھر بھی نہ ہو. افیشنٹ نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب کرپٹ ہو, یا فائنینشلی کرپٹ ہو, یا اپنے کام کو کرنے میں کرپٹ ہو, یا کسی بھی قسم کا کرپشن ہو. کیا سبب ہو سکتا ہے پھر؟ اگر آپ خدائی نظام کے اندر آ جائیں تو ایک روایت میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. روایت میں ارشاد فرمایا, روایت میں فرمایا کہ تم امر بالمعروف نہی عن المنکر انجام دو, بہی قوام الناس, اس کے ذریعے لوگوں کی زندگی قائم ہے. اور اگر تم نے اس کو انجام نہیں دیا, اب دیکھیے سیاست اور دین کا رابطہ اس روایت میں کیسے جوڑا ہے, اس روایت میں کیسے یعنی بیان کیا خوبصورتی سے. فرمایا اگر تم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر انجام نہیں دیا تو اشرار تمہارے اوپر حکومت کریں گے. اشرار کسے کہتے ہیں؟ اشرار یعنی بدترین انسان, شر, شر کی جمع اشرار, بدترین انسان تمہارے اوپر حکومت کریں گے. اچھا خدا, اس کے بعد پھر میں عبادتوں سے مسئلے کو حل کروں گا؟ فرمایا نہیں, پھر تم دعائیں بھی کرو گے تمہاری دعائیں پوری نہیں ہوں گی. اچھا, اس روایت نے ہماری زندگی کے دو ایسے اسفیئرز کو جوڑا ہے جن کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی تعلق ہوگا. پہلا, امر بالمعروف نہی عن المنکر, یہ کون کرے گا؟ یہ وہ کرے گا جو ذمہ داری کو احساس کرے گا، جو سمجھے گا میں خدا کے دین کے مقابلے میں ذمہ دار ہوں. اب دیکھیں تین چیزیں ہمارے سامنے آئیں. نمبر ایک، ابتدا کہاں سے ہوئی گڑبڑ کی؟ ابتدا یہ ہوئی کہ ایک قوم نے امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرنا بند کر دیا، چھوڑ دیا. بقول آپ کے اس نے چھوڑ دیا. جیسے ہی اس نے چھوڑا، روایت کیا کہہ رہی ہے، اس کے بعد تمہاری حکومت کرپٹ ہو جائے گی. کیا ہم نے کبھی یہ رابطہ سوچا تھا؟ میں خدا کے ایک واجب پر عمل نہیں کروں گا تو حکومت کرپٹ ہو جائے گی. خدا فرمانا روایت فرمانی، ہاں ایسا ہوگا، تم اس واجب پر عمل نہیں کرو گے تمہاری حکومت کرپٹ ہو جائے گی. کیسی کرپٹ ہوگی؟ ایسی کرپٹ ہوگی کہ مثال کے طور پر اس کی کارآمدیت ختم ہو جائے گی، ایفیشنسی ختم ہو جائے گی، ان پٹ آؤٹ پٹ بیلنس خراب ہو جائے گا. نہیں، یہ نہیں ہوگا. اشرار حکومت کریں گے. اشرار حکومت کریں گے کیا مطلب؟ یعنی صرف اتنا نہیں ہوگا کہ لوگ اچھے ہوں گے کام نہیں کر پائیں گے، نہیں، اصل لوگ ہی پست ہوں گے، لوگ ہی پست فطرت ہوں گے. تمہارے اوپر حکومت کرنے والے پست فطرت لوگ ہوں گے. اچھا، جب وہ پست فطرت لوگ ہوں گے تو کیا کریں گے؟ ظاہر وہ پست فطرت ہی دکھائیں گے. جب پست فطرت ہی دکھائیں گے تو کیا ہوگا؟ تمہاری عزتیں خطرے میں پڑ جائیں گی، تمہاری جان و مال خطرے میں پڑ جائے گی. پھر تم کیا کرو گے؟ پھر تم ہمارے حضور آ کر چلاؤ گے اور کہو گے خدایا اس کو بدل دے. اور وہ رب ذوالجلال کہہ رہا ہے پھر تو ہمارے حضور آ کر چلاؤ گے بھی تو ہم بدلیں گے نہیں، پھر ہم تمہاری دعائیں قبول نہیں کریں گے. اے خدا، اس میکینزم کو میں کیسے حل کروں گا؟ پھر کہاں سے شروع کرنا پڑے گا؟ پھر دوبارہ اسی امر بالمعروف سے شروع کرنا پڑے گا. یہ دین اور سیاست کا رابطہ ہے. خدا عز و جل مجھے اور آپ کو اس رابطے کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اب جو انبیاء آ کر کہتے ہیں نا ان اعبد اللہ، اللہ کی بندگی کرو، وہ اللہ کی بندگی یہاں پر بھی شامل ہے. وہ اللہ کی بندگی میں صرف یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ تم جاؤ رکوع کرو، تم جاؤ سجدہ کرو، نہیں، وہ اللہ کی بندگی کو جامع ترین مفہوم میں کہہ رہے ہوتے ہیں. کس مفہوم میں؟ اس میں ناپ تول میں صحیح ہونا بھی اللہ کی بندگی میں شامل ہے. تو کل میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، جو ہم لوگوں کے ساتھ مشکل ہے، ہم نے بندگی کی جگہ لفظ لیا عبادت، اور عبادت کا مطلب لیا وہ کام جو عبادت گاہ میں بیٹھ کر ہوتا ہے، اور جب عبادت گاہ سے نکل آئے اب کوئی عبادت انجام نہیں ہوگی. نہیں، یہ نہیں تھا. ان اعبد اللہ کا مطلب ہے اللہ کی بندگی کرو، اور بندگی کون کرتا ہے؟ جہاں جہاں غلام ہوتا ہے وہاں وہاں مولا کی بندگی کرتا ہے، اور آپ ہمیشہ غلام ہیں. آپ چاہے عبادت گاہ پہ کھڑے ہو، چاہے آپ بازار کے اندر کھڑے ہو، چاہے آپ سڑک کے اوپر کھڑے ہو، جہاں کہیں بھی کھڑے ہو آپ ہیں اللہ کے بندے. اگر میں اور آپ اس مفہوم بندگی کو سمجھ گئے، پھر خدا کہہ رہا ہے میں تمہیں گارنٹی سے کہتا ہوں تمہاری زندگی بھی حل ہوگی، اس دنیا کی اور اس دنیا کی، پھر سب کچھ حل ہو جائے گا. اچھا، اب سوال یہ، ہم سوال لے کر تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں، اس بندگی میں رکاوٹ کیا ہے؟ کیوں بندگی نہیں کر رہے لوگ؟ مثال کے طور پر اب دیکھیے کتنا اچھا نسخہ پتا چلا. ادھر ہمیں تو یہ پتا چل رہا تھا کہ بھئی ہمیں حکومت صحیح کرنے کے لیے بہت سارے کام کرنے پڑیں گے، شاید ہزاروں سال لگ جائیں، سینکڑوں سال لگ جائیں. خدا نے مثال فرمانا، نہیں، سینکڑوں سال کی ضرورت نہیں ہے، امر بالمعروف نہیں عن المنکر شروع کر دو، تمہاری حکومت بھی صحیح ہو جائے گی، تمہارا کام صحیح ہو جائے گا. اچھا، اب سوال اتنا سا رہ گیا ہے کہ کوئی امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرتا کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں کرتا؟ شروع وہیں سے ہوا تھا نا، روایت نے کہا تھا تم امر بالمعروف نہیں عن المنکر نہیں کرو گے، اشرار تمہارے اوپر حکومت کریں گے، پھر تم دعائیں بھی کرو گے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. اچھا، کوئی امر بالمعروف نہیں عن المنکر کیوں نہیں کرتا؟ اگر ہمیں یہ راز پتا چل جائے کہ کوئی امر بالمعروف نہیں عن المنکر کیوں نہیں کرتا، تو آپ سمجھ لیجئے آپ کو پاکستان کی سب سے بڑی مشکل سمجھ میں آ گئی. آپ اور میں پاکستانی ہونے کے ناطے اچھی طرح جانتے ہیں اس ملک کے اندر ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے، اس ملک کے اندر قدرتی وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے. یہاں پانی ہے، یہاں زمین ہے، یہاں زرخیز زمین ہے، یہاں پر لوگوں میں محنت بھی ہے، یہاں پر لوگوں میں بہت ساری ایسی اچھائیاں ہیں جو مجھ جیسا 20-20 اسلامی ممالک کو دیکھنے کے باوجود کہہ رہا ہے کہ یہ بہتر ہے، یہ بہتر ہے. جو ہم لوگوں کی مشکل ہے وہ کہیں اور پھنسی ہوئی ہے اور وہ جو ہے وہ یہاں پر ہے کہ اس کو لے کر چلانے والے لوگ یہاں پر نہیں ہیں. میں تقریباً سکون سے سوچتا ہوں کہ اگر ہمیں وہ رہنما نصیب ہوتے, البتہ اس کا علیحدہ میکانزم ہے کہ کسی قوم کو رہنما کب نصیب ہوتے ہیں, اس کو جو آپ جملہ میں اور آپ جملہ سنتے ہیں نا کہ مثلا کوئی کہتا ہے اگر خمینی یہاں بھی ہوتے تو یہ ہو جاتا وہ ہو جاتا, اس پہ غور کیجئے گا کسی قوم کو خدا رہنما دیتا کب ہے. اور اس کا اپنا قانون ہے, اس کو میں ابھی فی الحال بیان نہ کر پاؤں گا, صرف اتنا عرض کرتا چلوں جو جن رہنماؤں کی یہاں واقعی ضرورت ہے اگر وہ اس قوم کو نصیب ہو جائیں, میں آپ کو پورے سکون سے عرض کر رہا ہوں امت اسلامیہ کی رہبری اس کے ہاتھ میں ہے. آپ شاید قبول نہیں کریں گے اس کو چونکہ آپ نے اگلے 55 اسلامی ممالک کے باشندے نزدیک سے نہیں دیکھے, ہم نے خوش قسمتی سے دیکھ لی ہیں کبھی سفر کی وجہ سے کبھی قوم میں تعلیم کی وجہ سے جہاں تمام اسلامی ممالک سے لوگ آئے ہوئے تھے. تو میں آپ کو گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں یہاں بہت کچھ ہے لیکن صرف مشکل یہ ہے کہ یہاں پر لوگوں کو اس راستے کی طرف لے جانے والے اس پورے نظام کی کمی ہے. وہ نظام کیسے بنتا ہے اس کو بعد میں دیکھیں گے. اپنے سوال پہ واپس آتے ہیں, کوئی قوم امر بالمعروف نہیں عن المنکر کیوں نہیں کرتی, کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اچھا امر بالمعروف نہیں عن المنکر کا ہی تذکرہ کیوں کیا روایت نے؟ روایت نے نماز کیوں نہیں کہی؟ روایت فرماتی اگر کوئی نماز نہیں پڑھے گا تو اس کی کھیتی خراب ہو جائے گی, فرمایا نہیں. یہاں پر ہے معاملہ, اس سے لوگوں کی زندگی قائم ہے. اگر امر بالمعروف نہیں عن المنکر نہیں کریں گے اشرار ان کے اوپر حکومت کریں گے, پھر یہ دعائیں مانگیں گے دعائیں بھی پوری نہیں ہوں گی. امر بالمعروف نہیں عن المنکر کیوں نہیں کرتے؟ یہ میں نے جو 4-5 دفعہ سوال دہرایا وہ اس لیے دہرایا کہ کچھ نہ کچھ آپ کا ذہن بھی سوچے گا, کچھ نہ کچھ آپ کا ذہن بھی سوچے گا. ہم لوگوں کی کوشش یہ نہیں ہونی چاہیے کہ فکر کے نوالے بنا بنا کر آپ کے منہ میں ڈالیں, ہم لوگوں کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ کی فکر کو اور زیادہ فعال کریں تاکہ آپ کو کسی ایک خاص مرحلے پر ہماری ضرورت پیش آئے. ہر مرحلے پہ ضرورت پیش نہ آئے, آپ اپنے مسائل کو خود حل کریں پھر انشاءاللہ خدا اس موقع پر ہم لوگوں کو پہنچائے. درود بھیجے گا محمد وعلی محمد پر. اچھا اگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کوئی امر بالمعروف نہیں عن المنکر کیوں نہیں کرتا تو آپ اپنے آپ سے بھی پوچھ سکتے ہیں, میں اپنے آپ سے بھی پوچھ سکتا ہوں کہ اگر میں کسی ایسی پوزیشن میں آتا ہوں کہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر ہونا چاہیے تھا اور میں نے نہ کیا ہو کبھی تو کیوں نہیں کیا ہوگا؟ چند چیزیں ہیں, سر فہرست خوف. نماز کے اندر اچھائی یہ ہے کہ اس کو انجام دینے میں کسی سے بہادری اور شجاعت کے ساتھ لڑنا نہیں ہے, اپنے نفس سے لڑنا. امر بالمعروف نہیں عن المنکر میں مشکل یہ ہے کہ اس میں اپنے نفس سے لڑنا ہے اور سامنے ایک ظاہری دشمن ہے اس سے بھی لڑنا ہے. پھر وہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر زبان سے لا الہ کہنے سے بڑھ کر عمل کے اندر لا الہ الا اللہ کہہ دینا ہے. جیسے آپ عمل کے اندر بات کریں گے اب آپ کے سامنے ایک ظاہری دشمن ہے, اب آپ کو ظاہری دشمن سے لڑنا ہے. اچھا آپ ظاہری دشمن سے خوف کیوں کھا رہے ہیں؟ کیوں آپ ظاہری دشمن سے خوف کھا کر امر بالمعروف نہیں عن المنکر کو ترک کر رہے ہیں؟ یہاں پر آپ کو ایک اور مفہوم نظر آئے گا. خوف اس لیے کھایا ہے کہ کچھ چیزوں سے ایسے جڑے ہوئے ہیں جن کے ہاتھ کے جانے سے جو اگر ہاتھ سے چلی جائیں تو اپنے دل میں محرومیت کا احساس ہوتا ہے. مثلا دنیا سے جڑے ہوئے ہیں, خوف اس بات کا ہے کہ دنیا چلی گئی تو اپنے دل کے اندر محرومیت کا احساس کروں گا, لہذا امر بالمعروف نہیں عن المنکر نہیں کرے گا. خوف دل جڑا ہوا ہے جان سے, امر بالمعروف نہیں عن المنکر کروں گا جان جائے گی, چونکہ جان جائے گی اور جان تو بہت قیمتی ہے تو میں امر بالمعروف نہیں عن المنکر کو چھوڑ دوں گا. اب آپ روٹس دیکھ رہے ہیں, قوم برباد ہوئی تھی امر بالمعروف نہیں عن المنکر نہ کرنے سے, اور امر بالمعروف نہیں عن المنکر نہ کرنے کا سبب تھا خوف. اور خوف کیوں آیا تھا؟ خوف اس لیے آیا تھا کہ کچھ چیزوں کا ہاتھ سے جانا ہمیں برا لگا تھا. اب زہد کسے کہتے ہیں؟ زہد کہتے ہیں دنیا سے دل نہ لگانا, دنیا سے دل ہٹا لینا. اب ایک بات دیکھ لیجیے گا, جو امر بالمعروف نہیں عن المنکر نہیں کرے گا وہ زاہد ہو سکتا ہے, اور جو زاہد ہوا وہ ایسا ہو سکتا ہے کہ امر بالمعروف نہ کرے؟ اب آپ کو تقوی کی اہمیت سمجھ میں آئی, اب زہد و پرہیزگاری کی اہمیت سمجھ میں آ رہی ہے. آپ پوری دنیا کے تمام امراض کو جمع کریں, جیسے کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا سورہ انبیاء کا مطالعہ فرمائیے, تاریخ میں آنے والی مختلف قوموں کے مختلف امراض آپ کے سامنے آ جائیں گے. ان امراض کا مقابلہ کیسے ہوگا؟ ایک جگہ سے شروع ہوگا, اپنے نفس کو گرفت میں لینے کی کوشش کرو. اگر اس نفس کو گرفت میں لینے کی کوشش کر لی, اس کی نفسانی خواہشات کو گرفت میں لے لیا, پھر تم دنیا کے ہر طاغوت کو للکار سکتے ہو, اور اگر اس کو تم نے گرفت میں نہیں لیا تو تم دنیا کے ہر غیر خدا کے سامنے سر جھکاؤ گے, چاہے 51 رکعت نافلہ سمیت نمازیں بھی پڑھتے رہو. یہ ہوگا, 25,000 رکعت بھی پڑھتے رہو گے تب بھی ہر غیر خدا کے سامنے سر جھکا دو گے. کب؟ جب نفسانی خواہشات پہ کنٹرول نہیں ہوا. اب عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت آیا وہ ہے جس میں ایک آدمی نمازوں میں سر بھی جھکا رہا ہے اور غیر خدا کے سامنے بھی سر جھکا رہا ہے. اب عبادت کا جامع مفہوم ہمارے اور آپ کے سامنے آتا ہے. جامع مفہوم کیا ہے؟ عبادت یہ ہے کہ خدا کی بندگی کرو اور ہر غیر خدا کا انکار کر دو. ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت, یہ عبادت کا جامع مفہوم ہے. اب ایک مشکل کی طرف اور آپ کی توجہ دلواؤں گا, اور اس مشکل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے, اور اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صاحب, ہوتا یہ ہے کہ انبیاء کا کام بھی یہ ہوتا ہے, معاشرے کی اصلاح کرتے ہیں. جب انبیاء کا دور ختم ہو گیا, اہل بیت کی غیبت شروع ہو گئی, تو اب جو لوگ آنے والے ہیں یہ بھی یہی کوشش کر رہے ہیں کہ معاشرے کی اصلاح کریں. ایک گڑبڑ ہو جاتی ہے, ایک گڑبڑ ہمیشہ ہو جاتی ہے. یا تو گڑبڑ سننے والوں میں ہوتی ہے, یا گڑبڑ بولنے والوں میں ہوتی ہے, یا پھر دونوں میں ہوتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب معاشرے کے اندر ایک بیماری چل رہی ہوتی ہے, اس کے مقابلے میں کام کیا جاتا ہے. کام کرنے کے نتیجے میں یا کام کامیاب ہوا یا کام ناکام ہو گیا. کام ناکام ہوا تو بیماری اپنی جگہ پہ کھڑی ہے, کام کامیاب ہو گیا تب ایک اور مشکل آ جاتی ہے. اب اس کے مد مقابل ایک اور بیماری آ جاتی ہے. گویا ہر غیر نبی اور ہر غیر معصوم جب بھی اپنے کام کو کر رہا ہوتا ہے تو کچھ ایسا ہوتا ہے کہ یہاں سے کھسکاوتا ہوا لاتا ہے, بجائے زیرو اور سینٹرل پوائنٹ پہ کھڑا کرنے کے, یا ادھر کی وجہ سے یا ادھر کی وجہ سے تھوڑا سا ادھر کو لے آتا ہے. اب کیا ہوتا ہے؟ اب بیماری کو وہاں پہ مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے اور بیماری یہاں پر ایجاد ہو رہی ہوتی ہے, پھر یہ بیماری ایجاد ہو جاتی ہے. پھر جب یہ بیماری بنتی ہے تو کوئی آنے والا سمجھ جاتا ہے کہ بھائی اب بیماری یہ نہیں رہی ہے, اب بیماری یہ رہی ہے, اب اس کا مقابلہ شروع کرتا ہے. جب وہ اس کا مقابلہ شروع کرتا ہے تو یہ بیچارہ کھسکاتا ہے, اور بجائے یہ کہ سینٹر پوائنٹ پہ کھڑا کرے تھوڑا سا الٹے ہاتھ پر پھر لے جاتا ہے, اب بیماری یہاں بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. ہمارے معاشرے کے اندر اور معمولاً انسانی معاشروں کے اندر یہی پیش آتا ہے. اب اس میں کوئی بھی تقصیر وار ہو سکتا ہے, مقصر ہو سکتا ہے, سننے والے بھی بولنے والے بھی, یا دونوں ہو سکتے ہیں. اب دیکھیے اس کا بہت عملی مظاہرہ ہم لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اب یہاں پر کچھ لوگ برا بھی مانیں گے اور ممکن ہے کہ نہ بھی مانیں. اگر میری خوش قسمتی رہی تو سب لوگوں کو میں بغیر برا مانے سمجھانے میں کامیاب ہو گیا. ایسی خوش قسمتی کمی نصیب ہوئی ہے. ایک دو نے ناراض ہونا ہوتا ہے. ابھی کوئی دوست مجھ سے کہہ رہا تھا کہ کل آپ نے یہ کہا تو فلانی آپ پر یہ اعتراض کرے تھے. میں نے اسے کہا بھائی میں ان سب کو کبھی بھی خوش نہیں کر پاؤں گا, مطمئن ہو گیا ہوں. مجھے بھی کافی تجربے ہوئے ہیں, کچھ بھی کر لو سب کو خوش نہیں کر سکتا. اب یہ ہے کہ جو عند اللہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ بولنے کا ہے وہ بول دیں گے, باقی اللہ سے کہیں گے خدا ہے تو نے عزت کروانی ہے عزت کروا دے, نہیں کروانی تیری مرضی, تو نے جو سمجھایا وہ کر دیا. اگر غلط کر رہے ہیں تو خدا ہے تو قادر متعال ہے, میں بھی صحیح کرنا چاہتا ہوں, میرے دماغ کو پھیر دے, صحیح جگہ پہ لیا. میں کوئی اس سے عشق کر کے تھوڑی بول رہا ہوں, جو تُو نے سمجھایا ہے کہ بولوں تو میں بول رہا ہوں، اگر غلط کر رہا ہوں تو خدا تیری خاطر بولتا ہوں، اس کو تھوڑا سا ادھر ادھر کر دے. یقین فرمائیے میں جب بھی ایسے پروگرام کرتا ہوں یا پھر کچھ ایسے پروگرام بھی کر رہا ہوتا ہے جس کے اندر یہ بتانا ہوتا ہے آگے کیا ہوگا، وہ جو ہم لوگ پولیٹیکل افیئرس کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں، تو کبھی کوئی چیز سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ ہونے والا ہے، تو پھر میں خدا سے یہ کہتا ہوں خدا اگر تو کچھ اور لوگوں کو سنوانا چاہتا ہے تو میری کھوپڑی سے اس کو نکال دے، کچھ اور ڈال دے، تاکہ میں وہ نہ کہوں جو ان بندوں بندگان خدا کے لیے نقصان دہ ثابت ہو جائے، وہ کہلوا دے کہ جو ان کے لیے مفید ہے. اب بھی اگر تو یہی چاہتا ہے کہ میں غلط کہوں تو تیری مرضی مالک، میں تو کچھ نہیں کر سکتا، جو میں کر سکتا تو میرے بس میں اتنا ہی ہے، میں اتنا ہی کر سکتا ہوں. صاحب ہم لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، 30 سال پہلے تقریباً 30-35 سال پہلے ہماری قوم ایک عجیب افراتفری میں مبتلا تھی، نفسا نفسی کا عالم، مادہ پرستی کی لہر، کمیونزم کا شدید حملہ، اس کے اندر ہماری قوم گویا سبھی کے ساتھ ہم بھی بہہ رہے تھے. پھر ہمارے ہمسائے کے اندر انقلاب آیا، انقلاب آیا تو ایک نئی روح جاگی، ایک نئی روح جاگی، ایک نیا جذبہ ہوا، اس جذبے کے اثرات اب تک ہیں. الحمدللہ بہت کچھ اچھا ہوا، یعنی میں اگر صرف اتنا پلٹ کر دیکھوں کہ اس 30 سال میں کیا کچھ ملا ہمیں تو میں حیران رہ جاتا ہوں. مثلا میں شاید آپ کی خدمت میں عرض کیا سخیر نے کہ 30 سال پہلے ہم یہ بھی نہیں جانتے تھے دعائے ندبہ کیا ہوتی ہے. میں آپ کو گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں 79 میں شاز و نادر کوئی جانتا ہوگا دعائے ندبہ کیا ہے، شاید دعائے کمیل بھی نہیں جانتے تھے تقریباً، جو مجھے یاد آتا ہے، البتہ میری عمر شاید اتنی زیادہ نہیں رہی ہوئی، لیکن بہرحال جو مجھے یاد آتا ہے وہ کہ ہم لوگ نہیں جانتے تھے. یہ تو خیر دور کی بات، کم ہی ایسا ہوتا تھا کہ شیعہ خاندانوں میں لوگ نماز پڑھتے ہوں، کم ہی ہوتا تھا. ٹھیک ہے، یہ سارے مسائل تھے. بہت کچھ ایسا تھا جو اہل بیت کے ماننے والوں میں اہل بیت کی تعلیمات سے دوری تھی. ہم لوگوں نے بہت کچھ حاصل کیا 30 سال کے اندر، الحمدللہ رب العالمین. اچھا اب ایک مشکل ہمارے سامنے آ رہی ہے اور وہ کوشچن آج تک باقی ہے. وہ کوشچن ہمارے دوست احباب بھی ہمارے سامنے رکھتے ہیں، کبھی اعتراض میں، کبھی مشورے میں، اور کسی نے کل کے دوران کہا ہو تو گھبرائے نہیں، میں نام نہیں کسی کا نہیں لوں گا. تو وہ ہمارے سامنے کوشچن یہ آتا ہے کہ ہمیں لوگوں کو انقلابی بنانا ہے یا عبادت گزار بنانا ہے، کوشچن یہ آتا ہے ہمارے سامنے. یہ گھوم پھر کر ہمیشہ آتا ہے، جہاں کہیں میں جاؤں گا ادھر ادھر مت دیکھیں، گھبرائے نہیں، بالکل پریشان نہ ہو، آپ پر کچھ نہیں آئے گا، آئے گا تو میرے اوپر آئے گا، آپ کیوں گھبرا رہے ہیں بلا وجہ. یہ کوشچن ہمیشہ ہمارے سامنے رہتا ہے کہ آیا انقلابی بنانا ہے یا عبادت گزار بنانا ہے. اچھا اب ایسا ہوتا ہے، مثال کے طور پر میرا جیسا ایک آدمی، وہ معاشرے کے اندر ایک بیماری کو تشخیص دے رہا ہے کہ یہ بیماری معاشرے کے اندر سینٹرل ہے، اس کو اگر سالو کر دیا باقی سب کچھ سالو ہوگا. اب ہم نے اس کے اوپر اسٹریس کرنا شروع کیا، سامنے والا یہ سمجھ رہا ہوتا ہے ہم دوسری سائڈ کو نگیٹ کر رہے ہیں، دوسری سائڈ کا انکار کر رہے ہیں. ہمارے خیال میں یہ وہ جگہ ہے جو ہم جیسے لوگوں کی غلطیاں ظاہر ہوتی ہیں کہ ہم کبھی بولنے میں اصرار کریں گے، اور جب بولنے میں اصرار کریں گے تو ممکن ہے 10 پہلوؤں کے اوپر توجہ نہ دے پائیں، اور سامنے والے یہ سوچے کہ شاید ان پہلوؤں پہ توجہ اس لیے نہیں دے رہے کہ ان کو غلط سمجھتے ہیں. ہمارے خیال میں ایسا نہیں ہے، آپ کی ہوشیاری ہونی چاہیے، آپ ہم جیسے سننے والے سے وہ اٹھا لیں جو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے، اور اگر ہم کسی پر توجہ نہیں دے رہے کسی مسئلے پر تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس کے اوپر عمل نہیں کرنا ہے. مثال کے طور پر اگر ہم نے ابھی جہاں پر تھے وہاں پر زیارت عاشورا کے اوپر بات کی تو اس کا مطلب یہ کہ ہم کہہ رہے ہیں دعائے توسل نہیں پڑھنی ہے؟ نہیں، کیا تعلق ہے بھائی، زیارت عاشورا کے اوپر بات ہوئی ہے، یہ تھوڑی کہا ہے کہ دعائے توسل نہیں پڑھنی ہے. مثلا ہم کراچی میں جب زیارت عاشورا کے اوپر کافی بول چکے تو کچھ دوست احباب ہمارے پاس آئے کہنے کہ کیا آپ زیارت وارثہ کے منکر ہیں؟ لا حول ولا قوۃ، یہ کس طرح ثابت ہوا بھائی؟ کہنے کہ آپ نے آج تک زیارت وارثہ کا تذکرہ نہیں کیا. ان کے بندے خدا، اگر زیارت عاشورا کا کثرت سے تذکرہ کیا ہے اس کا یہ مطلب تم نے کہاں سے نکال لیا؟ یہ ہمارے خیال میں یہ مشکل ہے جو شاید ہمارے کہنے میں آ جاتی ہے، یعنی ہم جیسوں کے کہنے میں، خاص کر میرے کہنے میں، یا کچھ برادران جو ہے وہ شاید زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر یہ مشکل آتی ہے. اب جو کہنے کا مطلب ہے، آیا ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ سب لوگ عبادت گزار بن جائیے اور معاشرتی کام سے فارغ ہو جائیں؟ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہرگز نہیں کہنا چاہ رہے. اب تو سرحد کے ساتھ بول رہے ہیں، ہرگز نہیں کہنا چاہ رہے. اچھا ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ سب لوگ عبادت گزار بن جائیے پھر کل سے ریلیز میں نہیں جائیے گا. کس نے کہا؟ کیا آپ نے خود ہمیں ریلیز میں کم دیکھا ہے؟ اچھا آپ تو خیر یہاں کے رہنے والے ہیں اس لیے آپ نے کم دیکھا ہوگا. یہ ہرگز نہیں کہنا چاہ رہے. جو ہم کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ آپ کی اجتماعی تحریک میں جان اس وقت پڑے گی جب آپ صبح میں اللہ کی بندگی کریں گے. اس کے بغیر اجتماعی تحریک نہیں چلے گی. اصل مطلب یہاں پر ہے. یعنی بہت صاف الفاظ میں مثال کے طور پر آپ پاکستانی معاشرے کے اندر بلکہ دنیا کی سطح پر معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں. آپ نے ایک موومنٹ چلائی, آپ نے ایک تحریک چلائی, اس کے اندر طاغوت کا مقابلہ کیا, اس میں آپ نے لشکر بنایا, اس میں آپ جانے دے رہے ہیں اور عبادات میں نہیں لیں, تو کیا یہ کام ہو جائے گا؟ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہوگا. اور اب اگلا جملہ جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ بدقسمتی سے کافی عرصے تک ہم لوگ سمجھتے رہے تھے کہ ہو جائے گا. اب ہم لوگوں کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ دونوں ساتھ ساتھ ہی چلیں گے, اس کے بغیر نہیں چل پائیں گے. بات قبول ہے؟ کسی کا دل تو نہیں دکھا بھائی؟ درود بھیجے محمد والے محمد. ایک کتاب ہے آپ نے شاید دیکھی ہو, اردو میں ترجمہ ہو کر چھپی ہوئی ہے, حماسہ و عرفان, آیت اللہ جوادی عملی کی کتاب. محترم سید جواد نقوی صاحب نے ترجمہ کی تھی جہاں تک میرے ذہن میں آتا ہے. اس کتاب کو ضرور مطالعہ فرمائیے, اس کتاب کو ضرور دیکھیے. دو الفاظ جو استعمال ہوئے ہیں وہ کیا ہے؟ حماسہ. حماسہ کسے کہتے ہیں؟ شجاعت کے ساتھ میدان جنگ میں اترنا. کوئی شجاع ہو کر میدان جنگ میں اترے جیسے اصحاب سید الشہداء. ہر شہید حماسے کے ساتھ میدان میں آیا ہے, ایک خاص حماسے کے ساتھ, ایک خاص شجاعت کے ساتھ. ٹھیک ہے, جملہ کیا استعمال فرمایا؟ کتاب کا ٹائٹل کیا ہے؟ حماسہ و عرفان. حماسہ و عرفان کیا مطلب؟ یعنی فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے میدان جنگ کے اندر داد شجاعت دینی ہے تو پہلے میدان عرفان میں اپنے دشمن اصلی کو شکست دے دیں. پہلے اپنے اصلی دشمن کو شکست دیں. اچھا جیسے میں کہتا ہوں نا پہلے, ہمارے دوست احباب کہتے ہیں اچھا یہ خود یہ بھی ایک ٹیکہ لگا دیا اس نے, 20 سال تک تزکیہ نفس کرتے رہو پھر آنا. نہیں, پہلے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے 20 سال تک تزکیہ نفس کرو پھر میدان میں اترنا. نہیں, پہلے کا مطلب ہے امپورٹنس, نہ کہ ٹائم کے اندر تقدم اور تاخر. اس کو اہمیت دو, اس کے بعد تم اس میدان میں بھی کامیاب ہوگے. اچھا یہ بات کہاں سے نکالی؟ ختمی مرتبت سے. اب کیا مجھے جہاد اکبر والی روایت دہرانے کی ضرورت ہے آپ جیسوں کے سامنے؟ کہ جنگ سے واپس آتے ہوئے انہوں نے کہا تم نے جو جنگ کی ہے یہ جہاد اصغر تھا, اب تمہیں جہاد اکبر کرنا. جہاد اکبر چاہیے. کیوں امام خمینی نے نجف کی زندگی کے دوران جہاد اکبر لکھی تھی؟ نجف کی زندگی کے دوران, جبکہ وہاں پر کوئی جہاد تھا ہی نہیں اس وقت, انہوں نے اس وقت جہاد اکبر لکھی. کیوں؟ ان کو پتا تھا جن مجاہدوں کے ساتھ میں نے جہاد اصغر کروانا ہے پہلے ان کو جہاد اکبر کروانا پڑے گا. انہوں نے وہاں رہتے ہوئے اپنے یہاں کے مجاہدوں کو جہاد اکبر کی دعوت دی, ان سے کہا تم جہاد اکبر کرو, پھر موقع آئے گا کہ میں تمہیں للکاروں گا کہ پھر تم آ کر جہاد اصغر کرنا, پہلے جہاد اکبر کرو. ایک گروہ بنایا, ایک ٹیم بنائی, مخلصین, اپنے اپنے فنون اور علوم کے ماہرین فن, اور تزکیہ نفس کیے ہوئے پاکیزہ انسان, ان کو جمع کیا. ان کے جمع ہونے سے میں نے ایک اور بات سیکھی جو مجھے سمجھ میں آئی. میں اس لیے کہتا ہوں کہ مجھے سمجھ میں آئی کہ اگر غلطی ہو تو تقصیر میری ہے. ٹھیک ہے, یوں سمجھ میں آیا حتیٰ کسی فن کا ماہر بھی اگر چاہیے کہ وہ درمیان میں آئے, کسی تحریک کے سینٹر میں آئے, اس کا بھی تزکیہ نفس سے پاکیزہ ہونا ضروری ہے. آپ کسی فن کے اسپیشلسٹ کو بھی اپنی تحریک کے وسط میں نہیں لا پائیں گے اگر وہ تزکیہ نفس سے نہ گزرا ہوا. اب آپ کو سمجھ میں آئے کہ ہم 30-35 سال میں بہت زیادہ آگے کیوں نہیں بڑھ پائے؟ ہم نے بہت ساری چیزوں پر بھروسہ کیا لیکن جس نقطے آغاز سے ہمیں ابتدا کرنی چاہیے تھی ہم وہاں سے ابتدا کر نہیں سکے. ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم عمل سے کسی کام کا انکار کرتے ہوئے زبان سے دعوت دے سکتے ہیں. نہیں ہونا تھا. یہ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا عزیزان محترم. میں نے اپنے 24 سالہ دینی طالب علمی کے تجربے سے یہ سیکھا ہے, اگر میرے اندر اسلام 50% ہے تو میں 51% نہیں دے سکتا, میں زیادہ سے زیادہ 49 دوں گا, اس سے زیادہ نہیں دے سکتا. کیوں؟ اسلام سیکھنے اور سکھانے سے نہیں ہے, اسلام عمل اور اس عمل کے خدا نے متعال کی دی ہوئی نورانیت کے ذریعے پھیلانے سے ہے. اسلام ایک نورانیت کے ذریعے سے پھیلتا ہے. اسلام ٹیلی ویژن کی امواج سے نہیں پھیلتا, ٹیلی ویژن کی امواج بھی ذریعہ بنتی ہیں. اسلام طاقتوں سے نہیں پھیلتا, طاقت بھی ذریعہ بنتی ہے. اسلام پھیلتا کس چیز سے؟ صرف عمل کی نورانیت سے. بس یہ عمل کی نورانیت ہوتی ہے جو انسانوں کو تبدیل کرتی ہے, اور اگر عمل کی نورانیت سے انسان تبدیل نہ ہو تو یہ پھر چند دماغ ہوتے ہیں جن کے اندر کوئی چیز بٹھا دی جاتی ہے, وہ چند دنوں کے بعد واپس آ جاتے ہیں, وہ تبدیل نہیں ہوتے. پھر وہ پھر اپنی جگہ کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں, پھر داستان وہیں چلی جاتی ہے. لہٰذا آپ نے بہت دیکھا ہوگا کہ کسی جگہ پر کوئی عالم تھا, وہ گئے وہاں پر لوگوں کو موٹیویٹ کیا, ایک کام شروع ہوا اور جیسے ہی وہ گئے وہ کام ختم ہو گیا. کیوں ایسا ہوا؟ ان لوگوں نے کام کو جاری و ساری کیوں نہیں رکھا؟ کیوں؟ اس کا مطلب ہے ایکٹیویٹی کے اوپر بیس کر رہا تھا, فکری تبدیلی کے اوپر بیس نہیں کر رہا تھا. جب بھی آپ کوئی معاشرے کے اندر تحرک دیکھیں فوراً اپنے آپ سے پوچھئے گا یہ تحرک فکر کی بنیاد پر ہے یا فعالیت کی بنیاد پر ہے. بعض اوقات فعالیت کی بنیاد پر ایک تحرک آ رہا ہوتا ہے, پائیدار نہیں ہوتا, تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے گا. فکر کی بنیاد پر اگر تحرک آیا وہ تحرک پائیدار ہوگا. اور فکر کی بنیاد پر اسلام میں تحرک اس وقت آتا ہے جب پہلے نفس کے اندر کہیں گرفت دی جا چکی ہو, ورنہ فکری تحرک نہیں آتا. تھوڑا سا ہم موضوع سے دور چلے گئے, واپس آنے کی کوشش کرتے ہیں. خدا نمتال ہمیں اور آپ کو اسلام کی حقیقت سے آشنا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
صلی اللہ محمد آل محمد.
وہ کتاب حماسہ اور عرفان آپ اس کو مطالعہ ضرور فرمائیے. اس کے اندر بیان کیا ہے کہ اگر ایک آدمی حماسہ کرنا چاہتا ہے, میدان جنگ کے اندر داد و شجاعت دینا چاہتا ہے, اس کی ابتدا کہاں سے ہے؟ فرمایا ابتدا عرفان سے. کس چیز کا عرفان؟ عرفان کسے کہتے ہیں؟ اب یہ وہ کلمات ہیں عرفان, معرفت, عارف, جو ہمارے یہاں رائج ہیں لیکن معلوم نہیں ہے, علم نہیں ہے ان کے بارے میں. ایسا یہ ہیں کیا؟ کبھی ہم کسی چیز کو عرفان کہتے ہیں, کبھی کسی اور چیز کو عرفان کہتے ہیں. مثلا لب لباب عرفان کا کیا ہے؟ لب لباب یہ کچھ حقائق کو پہچان لینا, یہ آپ کا عرفان ہے. مثال کے طور پر یہ لاؤڈ اسپیکر کا مائک ہے اور یہ یہاں پہ رکھا ہوا ہے, آپ نے پہچان لیا کہ یہ یہاں پر ہے, یہ اس کی نسبت آپ کا عرفان ہے, یہ اس کی نسبت آپ کی پہچان ہے کہ آپ نے پہچان لیا. اب بتائیے خدا کا عرفان ہے؟ کل تو ثابت ہوا تھا کہ اشہد انا بھی مشکوک ہے, تو ابھی عرفان کہاں سے آئے گا؟ ابھی تو شہادت بھی مشکوک پڑ گئی تھی کل. عرفان تو بہت دور کی بات ہے, عرفان تو کسی چیز کو پہچان لینے کا نام ہے. ابھی تو ہم یہ ثابت کریں یہ ہے یا نہیں ہے, ابھی تو ہم شہادت کے مرحلے میں تھے, تو ہم عرفان میں کہاں پہنچے پھر؟ یہ وہ جگہ جہاں ہمیں محنت کرنی پڑے گی. اچھا یہ محنتیں کہاں سے شروع ہوں گی؟ چلیے اب پھر اس بات کو لے لیجیے اور واپس آئیے اس روایت کے اوپر, امر بالمعروف کرو, نہیں کرو گے تو اشرار تم پر حاکم ہو جائیں گے, پھر تم دعائیں بھی کرو گے تو دعائیں قبول نہیں ہوں گی. ان دونوں چیزوں کو ملائیے. اب اپنے آپ سے پوچھتے ہیں کوئی امر بالمعروف کیوں نہیں کر رہا تھا؟ خوف کی وجہ سے. خوف کیوں تھا؟ دنیا سے وابستگی کی وجہ سے. دنیا کی وابستگی کو کیسے توڑا جاتا ہے؟ اب سمجھ رہے کتنا کریٹیکل کوشچن ہے نا, حساس, کہ اگر میں نے اس مسئلے کو حل کر لیا تو میری اشرار کی حکومت ختم ہو جائے گی, پھر وہاں اخیار کی حکومت ہوگی, اچھوں کی حکومت ہوگی. یہاں پھر کیا کام کرنا ہے؟ یہاں کوئی کام کرنا ہے کہ وہاں اشرار کی حکومت بدل جائے، ورنہ وہ اشرار کی حکومت نہیں بدلے گی. کیوں نہیں بدلے گی؟ کیونکہ امر بالمعروف نہیں ہوگا. اور کیوں امر بالمعروف نہیں ہوگا؟ چونکہ لوگ خوفزدہ ہیں. اور کیوں خوفزدہ ہیں؟ چونکہ دنیا سے وابستہ ہیں. اس دنیا سے وابستہ کو ختم کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ہاں اب میں کچھ نسخے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ڈاکٹر بیچنے سے پہلے دوائی کی قیمت تو لگوا لینا، ایسا نہ ہو کہ دوائی کی قیمت بہت کم لگے. پھر درود بھیجیں گا محمد والے محمد
صلی اللہ علیہ وسلم.
اب میں ایک جملہ عرض کروں آپ کی خدمت میں، اخیار کی حکومت بنانے کے لیے، اشرار کی حکومت بنانے کے ختم کرنے کے لیے جب تک بھوک نہ لگے کھانا نہیں کھائیے گا. آپ کہیں گے یہ کیا ہوا؟ اتنا بڑا ہدف، اتنا بڑا دعویٰ، اور بات اتنی سی کہ جب بھوک نہ لگے کھانا نہ کھانا، یہ کیا بات ہوئی؟ اعتراض صحیح ہے؟ اعتراض تو صحیح ہے، ہاں اعتراض صحیح ہے. ایک حدیث ہے ہمارے پاس، حدیث عنوان بصری. اس میں ایک آدمی عنوان بصری، ایک آدمی چھٹے امام کی خدمت میں حاضر ہوا.
اللہم صل علی محمد.
کہنے لگا مولا میں اللہ کے راستے پر چلنا چاہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات یہی کہی، فرمایا جب تک بھوک نہ لگے کھانا نہ کھانا. ارے اخیار کی حکومت بنے، اشرار کی حکومت ٹوٹے، اور جب تک بھوک نہ لگے کھانا نہ کھانا. اللہ کے راستے پر چلنا چاہتا ہوں، لقاء اللہ پہ فائز ہونا چاہتا ہوں، جب تک بھوک نہ لگے. یہ کیا مسئلہ ہے؟ ہاں مسئلہ یہ ہے کہ جب تک تمہارے اندر زہد نہیں آیا، نہ تم دنیا کی حکومت ختم کر پاؤ گے، نہ تم اللہ کی حاکمیت کو قبول کرو گے، نہ تم بندگی خدا کرو گے، نہ طاغوت سے اجتناب کرو گے. شروع کہاں سے کرنا ہے؟ زہد اختیار کرو. اچھا زہد وہ پہاڑوں کے اندر جا کے بیٹھنے والا نہیں، زہد عملی، زہد عمل کے اندر. زہد دنیا میں رہتے ہوئے زاہد، نہ دنیا سے نکل کر زاہد. دنیا میں رہتے ہوئے زہد، نہ دنیا سے نکلنے کے بعد زہد. وہ تو پھر بہت ہی آسان ہے، وہ تو اصل اپنے کام کا انکار ہے. پھر آپ کا اسائنمنٹ دنیا کے اندر ہے، آپ کا اسائنمنٹ جنگلوں کے اندر نہیں ہے. آپ کریں گے بھی نہیں، مجھے معلوم ہے، مطمئن ہوں میں. آپ یہیں پہ رہیں گے، ہر صورت میں یہیں پہ رہیں گے. یہاں پہ رہتے ہوئے زہد دکھاؤ، تب تم اشرار کی حکومت ختم کر پاؤ گے. زہد کے لیے کیا کروں؟ مولانا فرمایا جب تک بھوک نہ لگے کھانا نہ کھاؤ. اچھا اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ ہماری جو شکم پرستی ہے وہ تھوڑی سی کم ہو جائے گی. اچھا شکم پرستی کم ہونے سے کیا ہوگا؟ یہ جو تمہاری نفسانی خواہشات تمہیں ادھر ادھر دھکیل دیتی ہیں، تھوڑا سا تم نفسانی خواہشات پہ گرفت کر لو گے. اچھا مولا جب میں اس پہ گرفت کروں گا تو کیا ہوگا؟ جب تم اپنی نفسانی خواہشات پہ گرفت کرو گے تو تمہاری روحانی طاقتیں بڑھنا شروع ہو جائیں گی. پھر تم اللہ کی طرف قدم بڑھاؤ گے. جب تم اللہ کی طرف قدم بڑھاؤ گے تو دنیا تمہارے لیے حقیر ہو جائے گی. جب دنیا تمہارے لیے حقیر ہو جائے گی تو تم خوفزدہ نہیں ہوگے، اور جب تم خوفزدہ نہیں ہوگے تو امر بالمعروف کرو گے، اور جب تم امر بالمعروف کرو گے تو اشرار کی حکومت ختم ہو جائے گی، اخیار کی حکومت بن جائے گی. شروع کہاں سے ہوا؟
اللہم صل علی محمد آل محمد.
اب تو کوئی اعتراض نہیں ہے، اتنی محنت کی ہے، اتنی محنت کیا، سارا سلسلہ بتایا کہ کیوں زہد چاہیے، کیوں عرفان چاہیے حماسہ کے لیے، کیوں عرفان چاہیے. اس خاطر غلطی سمجھ میں آ گئی ہماری کیا رہی؟ ہماری یہ غلطی تھی، ہم نے ان مانوی صلاحیتوں پہ کام نہیں کیا. ہم نے سمجھا ہمارا کام کہیں اور ہے. ہمارا دونوں کام ہیں، ہمارا کام یہ بھی ہے اور ہمارا کام وہ بھی ہے. اور اب ایک مشورہ دوں گا، اگر کوئی آپ کو دعوت دے اس عمل کی تو کبھی نہ سوچیں یہ کہہ رہا ہے وہ نہ کرو. نہیں ایزان محترم، کیوں ایسا سوچ رہے ہیں؟ دونوں ضرورت ہیں آپ کی، دونوں ضرورت ہیں. نہایت یہ کہ آپ یہ کہہ پائیں گے کہ ٹھیک ہے ایک ٹاپک ہے، اس ٹاپک کو لے کر چلنے والا ایک ہی ٹاپک کور کر پائے گا، دس کور نہیں کر سکتا. یا آپ یہ سمجھ لیجئے کہ دو اسپیشلسٹ ہیں، ہر اسپیشلسٹ اپنے اسپیشلائزیشن کے اندر رہتے ہوئے بات کر رہا ہوگا، لیکن یہ دونوں آپ کی ضرورت ہیں. یعنی نہیں چاہیے ایسا زاہد جس کو انسانوں کی مشکلات میں کوئی سروکار نہیں ہے، اور نہیں چاہیے وہ فعال و متحرک جس کو نہیں پتا اپنے نفس کے اوپر قابو کیسے پانا ہے. نہیں چاہیے, دونوں کا ملاپ چاہیے, دونوں کا ملاپ چاہیے. ایسا چاہیے, کیسے چاہیے؟ مولا امیر المومنین کا شاگرد چاہیے, شبوں کو بندگی کرے, راتوں کو بیواؤں یتیماؤں کے کام آئے, صبح کو میدان جنگ میں جہاد کرے, ایسا چاہیے. اچھا اس میں سے ایک دو چیزیں نکال لیں تو معاملہ چل جائے گا؟ نہیں چلے گا. تین کمپوننٹس ہیں, تین کمپوننٹس. نمبر ایک عرفان, نمبر دو فلاح, انسانوں کی زندگی میں ان کی مدد کرنا, نمبر تین جہاد فی سبیل اللہ. یہ تینوں چیزیں چاہیے. اگر آپ میں اس کے اندر کودیں ان تینوں کے ساتھ, ہم اور آپ کامیاب ہیں. آپ کے اور میرے پاس زہد و تقویٰ پرہیزگاری ہونی چاہیے, آپ کے اور میرے پاس لوگوں کو انسان سمجھ کر ان کے کام آنے کا جذبہ ہونا چاہیے. ایک بات سوچیے گا, بہت کریٹیکل کوشچن, آیا اہل بیت خدا نے مثال پھر لوگوں کی تنقید سے محفوظ کرے, جو مثبت ہو تو اچھی ہے, غلط نہ سمجھیں بات کو, خود صحیح بات سمجھیں, ٹھیک ہے؟ اس توفیق کو حاصل کرنے کے لیے ہم صحیح کہیں, آپ صحیح سمجھیں, درود بھیجیں محمد و آل محمد. اہل بیت لوگوں کے لیے اس لیے کام آتے تھے کہ لوگ انہیں پہچانیں اور بعد میں ان کے مرید بن جائیں؟ نہیں ہو سکتا. اس کام کو کہ اگر کوئی کسی کے کام آئے نہ خدا کے لیے کسی اور ہدف کے لیے, اس کو ہم کچھ اور کہتے ہیں, پھر اس کو ہم گناہ تعبیر کرتے ہیں. معصومین کی ذوات مقدسہ گناہ کے شائبے سے بھی بہت دور ہیں, شائبے سے بھی بہت دور ہیں. پھر وہ کیوں انسانوں کے کام آتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ کام آنا خود ایک واجب ہے. اچھا جب ہم انسانوں کے کام آتے ہیں تو اس لیے کام آتے ہیں کہ کام آنا واجب ہے, یا ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تحریک کا حصہ بنے گا؟ یہ ایک اور غلطی ہے. اصل انسانوں کی خدمت واجبات میں سے ہے. تمام انبیاء خدمت کرتے ہیں انسانوں کی, تمام اولیاء خدمت کرتے ہیں, تمام اوصیاء کرتے ہیں, آئمہ اطہار علیہ السلام کرتے ہیں. کس ہدف سے؟ اس ہدف سے کہ بعد میں یہ ہماری حمایت کے لیے کھڑے ہوں گے؟ نہیں, حمایت میں کھڑا ہوتا ہے, ہو نہ ہو نہ ہو, خدمت خدمت چاہیے. ہم نے اس جذبے سے خدمت کی ہے, کمی نظر آ رہی نا؟ ہم یہ سمجھ رہے ہیں لوگوں کے کام آنا بھی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں سیاسی عمل ہے. نہیں, لوگوں کے کام آنا سیاسی عمل نہیں ہے, عبودیت کا ایک عمل ہے, واجبات میں سے ہے کہ لوگوں کے کام آنا. پسے ہوئے, مظلوم, کمزور, یتیم, بیوہ, اپاہج, ان تمام کے کام آنا واجبات میں سے ہے. کسی کو شک ہے تو میدان منا میں سید الشہداء کو خطبہ پڑھے. بنی امیہ کی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں, یتیم, بیوہ, اپاہج, مزدور, معذور, یہ لوگ معاشرے کے اندر ہیں, کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے. سید الشہداء یہ نہیں کہہ رہے کہ میں ان کے کام آؤں تو بعد میں یہ میرے کام آئیں گے, میری تحریک کا حصہ بنیں گے. نہیں, اس سے کوئی غرض نہیں ہے. کام آنا واجب ہے. لہذا میرے پاس روایات, صحیح روایات موجود ہیں, احسن المقال کے اندر موجود ہے, آپ اردو میں بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں. اور آپ نے دسویں دفعہ اپنی زندگی میں سنا ہے کہ وہ راتوں کو نکلتے تھے بلا اس کے کہ کوئی سمجھ پائے کس نے مدد کی, وہ انسانوں کی نصرت کرتے تھے. آپ نے یقیناً بچپن سے ہی روایتیں سنی ہیں. میں بہت واقعات پر مبنی روایات بھی آپ کو سنا سکتا ہوں, واقعات پر مبنی, اس کلی اصول سے ہٹ کر. اصل یہ کلی اصول آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, تمام آئمہ اطہار علیہ السلام راتوں کو غریبوں مسکینوں کو کھانا پہنچاتے تھے. کلی اصول عرض کر دو آپ کی خدمت میں, ہمیشہ کرتے تھے, مگر یہ کہ تقیے میں ہوں نہ نکل سکیں گھر سے, مگر یہ کہ زندان کے اندر ہوں نہ نکل پائیں. اگر آزاد ہوتے تھے, اپنے معاشرے کے اندر ہوتے تھے, راتوں کو نکل کر بیواؤں متیموں کے کام آتے تھے, نہ کسی اور ہدف سے, اس ہدف سے کہ یہ کام کرنا واجب ہے. اس ہدف سے یہ تین بنیادی کمپوننٹس ہیں, تقوی اور پرہیزگاری جو میری ذات کے اندر ہو, انسانوں کی خدمت جو میں معاشرے کے اندر انجام دوں, اور ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤں جس کو ہم لوگ جہاد تعبیر کر سکتے ہیں. یہ تین کمپوننٹس ہیں. اگر ان تین میں سے کوئی ایک بھی آپ نے نکالا پھر آپ کامیاب نہیں ہو پائیں گے. تقویٰ پرہیزگاری نہیں ہوئی, باقی دو حصے ہوئے, ناکامی ہو جائے گی. انسانوں کی نصرت نہیں کی آپ نے, آپ نے اپنا تقویٰ پرہیزگاری اور ظالم کے خلاف جہاد کے عمل کو انجام دیا اور لوگ بیچ میں پستے رہے اور کسی نے کچھ نہیں پوچھا, نہیں پھر ناکامی ہو جائے گی. یا آپ جہاد کرتے رہے, میں جہاد کرتا رہا اور نہ میں نے تقویٰ پرہیزگاری پہ توجہ دی اور نہ انسانوں کی نصرت کی, تب بھی ہم کامیاب نہیں ہو پائیں گے. ان تینوں کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا. اور اب آخر میں بات عرض کرتا چلوں, بہت میں نے آج آپ کا وقت لیا. جو ان صدی کے کامیاب ترین تجربے ہیں ان کے اندر یہ تینوں صلاحیتیں بطور اتم موجود ہیں, آخری سطح کے اوپر موجود ہیں. مثال کے طور پر ہمارے اور آپ کے سامنے پروردگار عالم نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نصرت کا ایک معجزہ 2 سال پہلے دکھایا کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والے چند جوانوں نے دنیا کی بدترین ظالمانہ ترین فوجوں کو شکست دے دی. یہ ہوا. آپ اس مجموعے کے اندر موجود ان تینوں کوالٹیز کو جانچنے کی کوشش کیجیے, ہے یا نہیں ہے. دیکھیے, تقویٰ پرہیزگاری میں کمی ہے, آپ درجہ عدم پائیں گے. آپ کسی بھی اہل بیت کی فکر کے اندر رہتے ہوئے کسی بھی کامیاب تجربے کا جائزہ لے لیجیے, اور پھر میں عرض کروں گا کسی بھی ناکام تجربے کا بھی جائزہ لے لیجیے, تو آپ اس میں بھی ان تینوں میں سے کوئی ایک کم پائیں گے. کسی بھی ناکام تجربے کا جائزہ لیجیے. احسان محترم, راستے کو سمجھ جائیے, راستے کو سمجھ جائیے. کل مجھے موقع ملتا ہے عنوان حدیث عنوان بصری آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں مختلف جگہوں پر. آج کل جو نیٹ پر سننے والے ہیں شاید وہ کہیں گے میں بار بار اس حدیث کو کیوں تذکرہ کر رہا ہوں, وہ اس وجہ سے کہ چاہتا ہوں کہ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے اپنے لیے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. یہ وہ جگہ ہے جو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے, یہ وہ جگہ ہے جہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے. عمل کی بات ایک ہو چکی ہے, قرآن کریم 25 آیات کریمہ, نماز شب کی بات کل ہوئی تھی. جب بعض اوقات کیا ہوتا ہے, جب ہم کوئی کہتے ہیں نا کل کوئی بات ہوئی تھی تو بعض لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, ہوئی تھی اور ختم ہو گئی تھی. نہیں, آپ ایسے نہ بنیں, ختم نہ کریں. اگر خدا تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایک توفیق دی ہے کہ ایک اچھی بات سن لی ہے, اس توفیق کو ضائع نہ ہونے میں. ایک اصول آخر میں اور عرض کروں آپ کی خدمت میں جو روایات کے اندر موجود ہے, اللہ بہجت بہت زیادہ بیان فرماتے ہیں, کہتے ہیں جو تم جانتے ہو اس پر عمل کرو, جو نہیں جانتے وہ خدا سکھا دے گا. روایت ہے, یہ میرے پاس روایت ہے, قطعی روایت ہے. جو تم جانتے ہو اس پر عمل کرو, جو نہیں جانتے خدا سکھا دے گا. آپ نے کل ایک بات جان لی تھی, دو راستے, یا آپ عمل کریں گے تو آپ کے علم میں مزید اضافہ ہوگا. اچھا, خدا نہ کرے اگر عمل نہیں کیا تو کیا ہوگا. اب اس روایت کو مفہوماً بھی دیکھ لیں, جو جانتے ہو اس پر عمل کرو, جو نہیں جانتے وہ خدا سکھا دے گا. مفہوم کیا ہے؟ جو جانتے ہو اس پر عمل نہیں کیا تو جو جانتے ہو وہ بھی ہاتھ سے نکل جائے گا. سمجھ میں آیا قوم کی جہالت کا سبب کیا ہے؟ ہم سمجھ رہے ہیں مدرسے بنا کر عالم بنا لیں گے, نہیں. جہالت کا سبب بلڈنگ کم ہونے میں نہیں ہے, جہالت کا سبب ان کے عمل کم ہونے میں ہے, اس روایت کی روشنی میں. ورنہ یہ روایت یہ کہہ رہی ہے کہ تم جاہل بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں, جو جانتے ہو اسے پہ تو عمل کرو, باقی تو تمہیں خدا عالم خود ہی بنا دے گا. میں نہیں کہہ رہا مدرسے بند کر دینے چاہیے, کیونکہ ہم جب بھی کوئی بات کہیں گے تو دوسرے والا ادھر سے اعتراض لائے گا. نہیں, یہ نہیں کہہ رہے مدرسے بند, ہم کہہ رہے ہیں مدرسوں کے اندر باعمل طالب علم ہونے چاہیے. ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ کو اور ہمیں بھی ایسے ہونا چاہیے, ہمیں باعمل ہونا چاہیے. جتنا زیادہ عمل بڑھاتے جائیں گے ہمارا علم خدا نے مطالعہ خود بخود بڑھاتا چلا جائے گا, خود بخود بڑھائے گا. اور نعوذ باللہ اگر عمل میں پیچھے آنا شروع ہوئے تو جو ہے وہ بھی ہاتھ سے. آپ کو سمجھ میں آیا قوم کی علمی سطح آخری 40-50 سال میں کم کیوں ہوئی ہے؟ ان روایات میں سنہری اصول ہیں, کاش ہم ان کو اصول سمجھ لیں. ان روایات کو ہم اصول کیوں نہیں سمجھتے, قانون کیوں نہیں سمجھتے؟ یہ قوانین ہیں, انہوں نے دیے جو کائنات کے تمام اسرار سے واقف ہیں. ان کی بات کو اہمیت دیں, یہ قوانین ہیں. یہ یہ ایسے نہیں جو ہم اور آپ کہیں ادھر ادھر دو چار باتیں کر رہے ہیں، یہ قوانین ہیں، یہ ان قوانین کے اوپر انالیسس ہونا چاہیے سارے. میں آپ کو قاطعیت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، ہمارے تمام سیاسی تجزیے اہل بیت کی روایات کی روشنی میں انجام پانے چاہیے، تب ہمارے سیاسی تجزیے صحیح ہوں گے. ہمارے تمام اقتصادی منصوبے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی روایات کی روشنی میں انجام پانے چاہیے، تب وہ صحیح ہو جائیں گے، ورنہ ہم اور آپ الفاظ سے کھیلتے رہیں گے، کسی مقام پہ نہیں پہنچ پائیں گے. بس آج کا لب لباب کیا ہے؟ ایک عمل، قرآن کریم 25 آیات کریمہ، ایک یاد دہانی نماز شب جو کل گزری، اور ایک لب لباب. لب لباب کیا ہے؟ حماسہ عرفان کے ساتھ جمع ہوگا، بے عرفان حماسہ نہیں ہوگا اور بے حماسہ کوئی عرفان نہیں ہے، وہ پھر روحبانیت ہوتی ہے. اب علامہ اقبال کو دیکھیے، علامہ اقبال بعض جگہ بہت عقل مند ہے، انہوں نے کہا اگر حکومت دین کے ساتھ نہ ہو تو کیا ہوتی ہے؟ چنگیزیت. اور اگر دین اور سیاست کے بغیر عبادت ہو تو بن جاتی ہے روحبانیت. وہ بعض جگہ بہت عقل مند تھے. پر اس حماسہ و عرفان کی شناخت کیا ہے ہمارے لیے؟ دلائل کیا ہے؟ دلائل بہت ہیں. ویسے تو مجھے لگ رہا ہے کہ آپ خود ہی سمجھ گئے ہیں کہ اس کے اوپر اب مزید دلائل نہ دوں، لیکن دلائل ہمارے پاس بہت ہیں. اپنے آپ سے پوچھے گا، سید الشہداء نے شب عاشور وقت کیوں لیا تھا؟ اور جب شب عاشور وقت لیا تو جملہ کیا فرمایا؟ ہم سید الشہداء سے سیکھیں، سید الشہداء سے مسلسل سیکھیں. بہت ساری چیزیں جو سید الشہداء نے 8-10 گھنٹے روز عاشور میں سکھائی ہیں پوری کائنات کو. کئی یونیورسٹیز بننی چاہیے جو اس بات کو سیکھنے کی کوشش کریں کہ سید الشہداء نے عاشور میں کیا سکھایا. کئی یونیورسٹیز بننی چاہیے ہمارے پاس. سید الشہداء نے شب عاشور وقت لیا، فرمایا وقت لو. کیوں وقت لو؟ فرمایا ہمیں نماز اور قرآن سے عشق ہے. یہ حماسہ اور عرفان کا مشترکہ منظر نہیں ہے. کل میدان کربلا بننی ہے، کل میدان کربلا بننی ہے، وہاں لوگوں نے جانے دینی ہے، اپنے اجساد کو قربان کرنا ہے، اپنی محبتوں کو قربان کرنا ہے. اور سید الشہداء شب کس دوران گزارنا چاہتے ہیں؟ نماز اور قرآن میں. سید الشہداء نماز اور قرآن میں شب گزارنا چاہتے ہیں. مولا امیر المومنین کی حیات طیبہ دیکھ لیجئے، تمام ائمہ اطہار علیہ السلام کی حیات طیبہ دیکھ لیجئے، سب ایسے ہی راتوں کو زندگی گزارو، دن میں اٹھ کر جہاد کرنے کی طرف جاؤ. اور اگر آپ کو کبھی ایسا احساس ہو رہا ہے کہ کمی ہو رہی ہے، آپ نہیں سمجھ پا رہے اس کام کو کیسے کرنا ہے، تو پھر اہل بیت سے توفیق طلب کریں. توفیق طلب کریں. کس در سے توفیق طلب کریں؟ سب اہل بیت اطہار علیہ السلام ہیں، لیکن ایک در سیدہ بہت ہی عجیب در ہے. در سیدہ عجیب ہے. بڑے بڑے گناہگاروں کے لیے، بڑے بڑے کمزور انسانوں کے لیے اس در میں کچھ ہے کہ جو اس در پہ پہنچ جائے اور بیوی سے کہے بیوی بی میں دنیا کا تھکا ہارا آپ کے پاس آیا، اگر مجھے یہاں سے بھی نہ ملا تو مجھے کہاں سے ملے گا. اصل رسول خدا کی ایک سنت تھی، جب کوئی فقیر ان کے پاس آتا تھا تو وہ اپنے اصحاب سے کہتے تھے تمہارا، اگر خود اپنے پاس ہوتا تھا تو خود دے دیا کرتے تھے، اگر نہیں ہوتا تو اصحاب سے کہتے تھے تمہارے پاس اس کو دینے کے لیے کچھ ہے، مثلا لوگوں کے پاس ہوتا تھا دے دیا کرتے تھے، اگر نہیں ہوتا تھا تو امیر المومنین سے کہتے تھے علی اس کو دینے کے لیے ہے، پھر مولا امیر المومنین اگر ہوتا تھا تو دے دیا کرتے تھے، اگر کہیں کسی کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا تو کہتے تھے جاؤ فاطمہ سے جا کے، جاؤ فاطمہ سے جا کے، بی بی کے گھر پہ بھیج دیا کرتے تھے. ہم بچپن سے بی بی کا نام سن رہے ہیں، ہمارے اندر اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ ہم بی بی سے کہیں بی بی ہم تھک گئے، ہم تھک گئے، اب ہمیں عطا فرمائیے، ہم کس کا واسطہ دیں؟ آپ بی بی کے در پہ پہنچ کر، آپ بی بی کے در پہ پہنچ کر سید الشہداء کا واسطہ دیں گے؟ بی بی آپ کو اپنے مظلوم بچے کا واسطہ، آپ کو آپ کے مظلوم حسین کا واسطہ. بی بی یہ لوگ سید الشہداء کا نام لیتے رہے ساری زندگی، یہ لوگ یا حسین یا حسین کہتے رہے، ہمارے سینوں کے اوپر نشان بن گئے. بی بی ہم نے سید الشہداء کا تذکرہ کیا ہے، ان کی یاد میں آنسو بہائے. بی بی
اور ہم نے آپ سے سیکھا ہے کہ کربلا کی تاریخوں میں آپ کے رونے کی آواز آتی تھی. نافع بن حلال کہتے ہیں میں سید الشہداء کے ساتھ کربلا کی تنہائی میں کھڑا تھا, اچانک کسی محترمہ کے رونے کی آواز آئی. میں نے کہا اے مولا اس رات کی تاریکی میں کربلا کے بند میں کون بی رو رہی ہے؟ فرمایا نہیں پہچانا تو نہیں, میری ماں ہے, یہ میری ماں سیدہ ہے. کیا شان ہے سید الشہداء کی, کیا مقام ہے سید الشہداء کا, ہم جیسے جاہلوں کو کہاں سمجھ میں آئے گا. لیکن ہمیں بس ایک منظر سمجھ میں آتا ہے, اسماء بنت امیس سید الشہداء کو لے کر آئی ہیں, بی بی سیدہ کا کفن دفن کی تیاری ہے. فرماتی ہیں اے حسین اپنی ماں سے الوداع کر لیں. فرماتے ہیں اسماء میں الوداع نہیں کروں گا, پہلے میری ماں مجھ سے الوداع کرے. فرمایا اے رسول اللہ کے صاحبزادے آپ جانتے ہیں آپ کی ماں دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں. فرمایا اسماء میں اپنی ماں کو خود پہچانتا ہوں, میں اپنی ماں سے کہوں گا مجھ سے الوداع کریں. بندے کا من ٹوٹا ہے, سیدہ کا ہاتھ برآمد ہوا, حسین کو اپنے نزدیک کر لیا اور اس آسمان سے ندا آئی اے علی اس بچے کو جدا کر دو ورنہ آسمان ٹوٹ پڑے گا. سيعلم الذين ظلموا أي يوم انقلب ينقلبون.
اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی محبت سے ان کی مودت سے ہمارے دلوں کو مالا مال فرما, ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما, ان کے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تو نے دنیا میں ذکر سید الشہداء سے نوازا ہے, تو نے دنیا میں ذکر اہل بیت سے نوازا ہے. ہماری آخرت اور ہماری اخروی زندگی کے ہر ہر مرحلے میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگار روز محشر جب تمام خلائق تشنگی کے عالم میں ہوں گے, سائے کی تلاش میں ہوں گے, ہمیں سائے سیدہ نصیب فرما. امیر المومنین کے ہاتھوں سے حب عز کوثر کو پینے کی سعادت نصیب فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا کے مظلوم کچھ انسانوں کے ظلم کو برداشت کر رہے ہیں, پاک پروردگار غزہ کے مسلمانوں کو فتح و نصرت نصیب فرما, ان کے اوپر ظلم کرنے والے لشکر اسرائیل کو نیست و نابود فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں, بالاخص وہ جو عزاداری میں مشغول ہیں, ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار یہاں سے کچھ فاصلے پر ہنگو میں, کچھ اور فاصلے پر پارا چنار, کوئٹہ, ڈیرہ اسماعیل خان, مختلف علاقوں کے اندر اہل بیت کے چاہنے والوں پر ظلم ہوا ہے, پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان مظلوموں کو فتح و نصرت نصیب فرما, ان کے دشمنوں کو قابل اصلاح نہ ہو تو واصل جہنم فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا قلب امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما, ان کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما, ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے بہترین اعمال و انصار میں قرار فرما. اے پاک پروردگار اس دنیا سے زندگی کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.